خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ،
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ،
فقہ شریعت و طریقت کا
مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنة الاعتکاف. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 7، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1439 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 24واں روزہ، نماز عصر ادا کر کے عاشقان رمضان کثیر متکفین عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، رسول کا جواب ہو بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے.
میرا نام محمد نعمان اتاری ہے، میں ہند کے شہر جام نگر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کے پیسے اگر نکال کر رکھ دیے اور وہ چوری ہو گئے تو کیا زکوٰۃ پھر سے نکالنی پڑے گی؟ جزاک اللہ خیرا.
آپ کے پاس سے چوری ہوئے، جس کے پاس رکھوا ہے اس کے پاس چوری ہوئے، زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی.
فقیر کی مل کر دیتے زکوٰۃ ادا ہو جاتی، اب اگر چوری ہوتے تو پھر ان کی ادا ہو چکی.
ظاہر حقدار کو دے دیا ہوتا اور اس کے پاس چوری ہو جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو، جبکہ آپ نے مالک کر دیا ہوتا، رکھوایا نہ ہوتا. لیکن اب چونکہ چوری ہو گئی، زکوٰۃ دی نہیں تھی اس سے پہلے، تو دوبارہ انہیں دوبارہ کیا مطلب دینی پڑے گی زکوٰۃ، آپ کا مال چوری ہو گیا. اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا، صبر کریں گے تو بہت ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی عورت نے نماز پڑھتے وقت، جبکہ اس کے بچے رو رہے تھے نماز پڑھنے کے دوران، نماز پڑھ کے فارغ ہو کے اس نے کہا، پھر اس نے نماز پڑھتے فارغ ہو کے کہا کہ باہر میں جائے نماز، تو اس کا ایسا کہنا کیسا؟ ایسا کہنے کے بعد اس نے بعد میں فوراً استغفر اللہ توبہ بھی کی، اب اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟
نماز کی تو توہین ہوئی. باہر جیسے اس کو بولتے ہیں چولہے کو، چولہا یا جو مطلب وہ تندور ٹائپ کا ہوتا ہے جس میں چنے وغیرہ بھونتے، تو باہر بولتے ہیں. توہین کسی بندے کو بھی بطور توہین بولتے ہیں باہر میں جائے، تو یہ معاذ اللہ نماز کی توہین تو ہے. توہین تو صریح کفر ہوا، خالی استغفر اللہ کافی نہیں ہے، لیکن یہ کہ سبقت لسانی بھی یا نہیں ہے. اس میں ایسا ہے کہ اگر یہ جملہ کسی نے کہا نماز بھاڑ میں گئی معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد, تو یہ جملہ کہا تو وہ اسلام سے نکل گیا اور اس کی ساری نمازیں ختم ہو گئیں, ساری عبادتیں ختم ہو گئیں, مرتد ہو گیا, اسلام سے خارج ہو گیا. نکاح تھا تو وہ بھی ٹوٹا, بیعت کسی کا تھا تو وہ بھی ختم ہوئی, حج کیا تھا تو اب حج ہی نہ رہا. اب توبہ کرنے کے بعد ایمان لانے کے بعد دوبارہ جب اس کو شرائط پائے جائیں گے تو حج نئے سرے سے فرض ہوگا, وہ تو گیا, ساری نیکیاں برباد ہو گئی, گناہ باقی رہتے. تو اب اس کو توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہوگا, عورت اسی شوہر سے نئے سرے سے نکاح کرے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں شیطان یہ وسوسے ڈال سکتا ہے کہ یار کیا اسلام اتنا کمزور ہے کہ یوں بولا تو کفر ہو گیا, یوں بولا تو کفر ہو گیا. تو میں آپ کو دنیاوی مثال دوں کہ ہمارے ملک پاکستان میں کوئی قائد اعظم کو گالی دے تو وہ کیا ہے, دو الفاظ ہیں, اٹھا کر پولیس آپ کو بند کرے گی اور ٹھیک ٹھاک آپ کی سزا ہوگی کہ آپ نے پاکستان بنانے والے کو گالی دی اس کی توہین کی. تو جب ایک ملک بنانے والے کی توہین اتنی سخت سزا کا سبب ہے تو پھر کائنات بنانے والے پروردگار کی فرض کی بھی نماز کی توہین, یہ کتنا بڑا جرم ہے, جرم ہوگا. اپنے ملک کے خلاف بولنا یہ بھی جرم ہے اور اس پر بھی سزائیں ہیں, سزائیں ملے نہ ملے الگ بات ہے, قانون بنے ہوئے. تو اسی طرح شریعت کے بھی قانون بنے ہوئے کہ شریعت کے خلاف بولنا یہ شریعت کے خلاف بغاوت ہے اور اس کی سزائیں سخت ہیں. اور وہ سزا کوئی دے یا نہ دے بظاہر, لیکن یہ کہ ایمان کے تو مسائل ہیں, اور جو مرتد ہوتا ہے نا اس کی اسلام میں تو بڑی سخت سزا ہے. اللہ تعالی بہرحال ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہماری زبان لگام میں رہے, بس قفل مدینہ اگر لگ جائے نا, کہ جو زیادہ بولتے ہیں نا منہ پھٹ ہوتے ہیں نا, یعنی کہ ایک تعداد ہوتی ہے جو منہ پھٹ ہوتے ہیں, منہ پھٹ یعنی کہ اس کو کوئی بھی بات کہی نا کہ تم نے یہ کیوں کیا تو اس کے پاس جواب ہوتا ہے, وہاں کیوں بیٹھے تو اس کے پاس بالکل جواب ہوتا ہے, وہ جواب جو بھی ہو بس جواب ہوتا ہے, آپ نے فلاں دن یوں کیوں کہا تھا تو وہ بھی 10 جواب دے گئے اس کے, یعنی مطلب یوں سمجھیں کہ منہ پھٹ ایسا شخص ہوتا ہے کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری, یعنی میں نے جو بولا بس وہ درست ہے, باقی سب ایک طرف میں ایک طرف. یہ ایک تعداد ہے منہ پھٹ ہوتی ہے. یہاں جو بیٹھے ہوئے نا یہ بھی اپنے اوپر غور کریں کہ ہم میں سے کون کون ایسا ہے. تو یہ ایسا شخص جو ہے نا بعض اوقات ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا, کیونکہ وہ منہ پھٹ ہے, وہ ہر بات کو ثابت ہی کرنے کی کوشش کرے گا, سامنے والے کی بات ماننا کسر شان سمجھے گا کہ میں ہار نہیں سکتا, کسی مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو سچی بات ہو چاہے بچہ بھی کرے نا حق بات تو اس کو بالکل تسلیم کرنا چاہیے, جذبہ ہم کو یہ ہونا چاہیے, نرمی ہونی چاہیے مزاج میں, تیزی اور سختی نہیں. ذہن بنائیے, ذہن بنانے سے بنے گا, اور سیریس لینا پڑے گا اس بات کو کہ یار ایمان چلا گیا تو کیا ہوگا, پھر منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے سامنے والوں کی دل آزاریوں کا سلسلہ بھی بہت ہوتا ہے, پھر جھوٹ غیبت تومت اور اس طرح کی باتیں بھی, منہ پھٹ آدمی ہوتا نا وہ اس کے لیے کوئی یعنی کہ مسئلہ ہی نہیں ہوتا, وہ اتنا وہ بولتا رہتا نا تو کچھ نہ وہ جو بکتا رہتا ہے, دوسروں کی تذلیل کرتا رہتا ہے, عیب اچھالتا رہتا ہے, سب کچھ کرتا رہتا ہے. تو وہ کہا گیا نا پہلے تولو بعد میں بولو, منافق اور مومن کا یہ فرق بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جب اس کو کچھ بولنا ہوتا ہے نا کہ زبان سے کچھ بولے تو یہ بولنے سے پہلے دل پر پیش کرتا ہے اس بات کو کہ بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے, دل اجازت دیتا ہے تو زبان بولتی ہے، اور منافق جو ہوتا ہے وہ دل کی طرف رجوع کرتا ہے نہیں، زبان پہ جو بھی آیا وہ پھٹ کر کے وہ فائر کر دیتا ہے، بول دیتا ہے، بعض اوقات پھر تباہی مچا دیتا ہے بول کے. تو اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں مومن بن جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب
صلى الله
تعالى على محمد.
آپ کا یہ تجربہ ہے کہ اس طرح جو بحث پر بحث یا نہ ماننے والے مزاج والے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بولو تو دس کے جواب دیتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر سمجھانے والے لوگ کم ہو جاتے ہیں؟
بالکل سب کم ہو جاتے ہیں، اور یہ طبقہ جو ہے نا یہ خالی عوام میں نہیں ہوتا، یہ خواص میں بھی ہوتا ہے، مذہبی لوگوں میں بھی ہوتا ہے، دنیا دار لوگوں میں ہوتا ہے، کاروباری لوگوں میں ہوتا ہے، ملازمت پیشہ میں ہوتا ہے، یہ بازاریوں میں بھی ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگوں میں. یہ میں نے اندازہ لگایا، تجربہ ہے تھوڑا بہت، کہ یہ ہوتے ہیں کہ بالکل ہار تسلیم کرنی نہیں ہوتی. اس میں پھر سامنے والا جو ہے نا یہ خاموش ہو جاتا ہے. اچھا وہ خاموش ہوا اپنی شرافت کی وجہ سے یا لاجواب ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مطمئن ہو گیا. ہر چپ ہو جانے والا مطمئن ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہر ہاتھ چومنے والا عقیدت مند ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. بہت تجربات ہیں اس کے. تو اس لیے مطلب یہ کہ سامنے کو چپ کرا دیا تو یہ سمجھے کہ میں جیت گیا، نہیں، اس کے دل میں آپ کی نفرت بیٹھ گئی کہ خاک جیتے. کل تک یہ آپ کے بارے میں اچھا گمان کرتا تھا، ابھی یہ خار کھاتا ہے آپ پر بولنے کا. تو چپ ہو جانا، لاجواب ہو جانا، مطمئن ہونا نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے مطمئن ہونے کے لیے. تو اس لیے بس پہلے تولو بعد میں بولو، یہ اگر ہم کو سمجھ میں آ جائے نا مدینہ مدینہ ہو جائے، بہت کامیابی ہو جائے. جو چپ ہوتا ہے، کم بولتا ہے، اس کا ایک وقار ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے. جو بول بول کرتا ہے نا، وہ لوگ اسے کتراتے ہیں، اتنا اس کی اہمیت نہیں ہوتی. ہاں اگر بہت بڑا مالدار آدمی تو اہمیت یوں ہوتی ہے کہ اس سے پیسے کھینچنے ہوتے ہیں، یا کسی کی کوئی مجبوری اٹکی ہوئی ہے تو وہ اس کے ہاں میں ہاں کر رہا ہوتا ہے، اندر سے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ ہوائی فائر کر رہا ہے. تو دل میں اصل محبت یا دل میں عظمت تو نہیں رہی نا، جو منہ پھٹ ہوتا ہے زیادہ بولتا ہے. اس کی مصلحت والی دوستی ہے، پیسہ ہے تب تک دوستی ہے، حسن و جمال ہے تب تک دوستی ہے، طاقت بل ہے تب تک دوستی ہے. اصل دوستی نہیں ہے، مفاد کی دوستی ہے. اصل محبت ہو کہ بندہ آپ کو ڈھونڈتا ہوگا. یار وہ جو میں اجتماع میں کیا تھا نا یار، بڑا خاموش طبیعت، بس مسکرائے جا رہا تھا، یار وہ کہاں ہے، وہ کدھر بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے عزت، کہ اس کے دل میں آپ کی عزت ہے، وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے. وہ جو ملا تھا یار، وہ تو ساری میرے تو بایو ڈیٹا معلوم کر رہا تھا، تمہارے بھائی کتنے اور تمہاری بہنیں کتنی اور کون کون شادی شدہ اور کس کے کتنے بچے ہیں، تمہاری شادی، اچھا ابھی تک شادی نہیں کی تم نے، یار یہ تو یہ پنچاتے کر رہا تھا کہ یہ دینی باتیں، داڑھی تھی، امامہ تھی، اور کیا یار یہ بول رہا تھا، میرا سارا بایو ڈیٹا کیا رشتہ بھیج رہا تھا اس کو. یہ باتیں آج کل معاشرے میں کرتے، اس لیے بولتا ہوں. اس طرح کی بہت باتیں کرتے ہیں، اتنا بور کرتے ہیں، یقین مانے، یعنی یہ تجربہ مجھے بچپن سے، اور اتفاق سے میری بچپن سے عادت ہے کہ یہ پنچاتے ہیں میں نہیں کرتا تھا، کتنے بھائی ہیں اور کتنی بہنیں اور کتنے بچے اور مزہ ہی نہیں آتے. آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ پورا ہو جاتا ہے، تنخواہ کم ہے ویسے، یار آپ تو لگتے تو بس لائیے تھے. سیٹ کیسا ہے مزاج؟ اب وہ اس کو غیبت پر آمادہ کریں گے. شادی ہوئی، بس ساس کیسی ہے؟ بیوی کا مزاج کیسا ہے؟ عورتیں پھر الگ پوچھیں گی، شوہر کیسا ہے؟ غصے والا تو نہیں ہے؟ ساس کیسی ہے؟ ہاں ساس تو چڑیلی ہوتی ہے، عام طور پر تنگ کرتی ہے نا، بس بیٹے صبر کرو. یعنی یوں کہہ کر غیبتیں اگلوائی جاتی ہیں شادیوں میں، اس میں اس میں. اسی طرح کتنے مہینے ہوئے، اگر شادی ہوئی تو کیا خوشخبری ہے، کتنے مہینے ہوئے، کتنے دن ہوئے، سارا حساب کتاب لیتے ہیں. بہت حساب کتاب، آپریشن ہوا تو پوچھیں گے ٹانکے کتنے لگے، اور ٹانکے بھی گن کے تم کو بتاوے. تو جاتا ہے کہ نہیں یار، اور کام ہے کہ نہیں؟ اچھا اب میں یہ جاتا ہے کہ نہیں تو بول دیا. مگر یہ عادتیں اگر میں کہوں نا 99% کی ہیں معاشرے میں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ مبالغہ ہوگا، لیکن بہت زیادہ مبالغہ نہیں ہوگا. یعنی اتنی پنچاتیں کرتے ہیں، یا عوام جو ہے اتنے سوالات کرتے ہیں، اور عورتیں اس سے دو قدم آگے ہر بات کا پوچھیں گی. بڑی بوڑھیاں، بہو کیسی ہے، لڑتی تو نہیں ہے، غصے والی تو نہیں ہے. اب کام بولتی ہو تو کیا منہ تو نہیں بگاڑتی, زبردستی تو نہیں کرتی, یا دل سے کرتی ہے؟ اب دل بھی سینہ پھاڑ کے دیکھ کے بتاوے کہ دل سے کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے کام. یہ عورتوں میں بھی بہت پنچاتیں ہوتی ہیں, اور اس طرح بندہ غیبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے, اور چونکہ ذہن نہیں ہوتا تو غیبت پر غیبت, غیبت پر غیبت وہ کیے جاتا ہے. برائی ہوتی ہے بعض اوقات, لیکن جب برائی ہے اسی کو تو بیان کرنا پیچھے سے غیبت ہے. برائی نہ ہوتی اور بیان کرتا تو پھر تو تومت ہو جاتی, جو غیبت سے بڑا گناہ ہے. تو یوں مطلب ہر فیلڈ میں, اسکوٹر کتنے کے لیے, کون سا ماڈل ہے کار کا, آپ کے مکان کا کیا بھاؤ چل رہا ہے, اچھا کرایہ کیا ہو, اللہ کرے اونرشپ ہو جائے, بھاؤ کیا چل رہا ہے آپ کا, کتنا بیڈ روم کتنے, سائز کتنی ہے, یہ سب سوالات معاشرے میں ہوتے ہیں. دکان کے, مکان کے, کاروبار کے, نفے کی شرح پوچھیں گے, خدا جانے کیا 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 یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مطلب کوئی دین کا کام نہیں ہے, کرنے والے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے. تو آج کل ہم لوگ نہ کرنے والے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری گفتگو اگر پانچ منٹ کی گفتگو, کیا مطلب میں اگر ڈھائی منٹ کی گفتگو کی اگر اسکیننگ کی جائے نا, تو اس میں دو چار غیبتیں, دو چار تہمتیں, دو چار بدگمانیاں, جھوٹ, جھوٹے مبالغے, اور پتہ نہیں کیا کیا, اس میں سے وہ گند کچرا نکل آئے گا. ہماری گفتگو ایسی ہوتی ہے. جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی گفتگو بھی بعض اوقات وہ صحیح پالش نہیں ہوتی ان کی. جیسے مدنی مذاکرے میں اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں, تو وہ اس طرح کی باتیں وہ مدنی مذاکرے کے عادی ہوتے نہیں ہیں. تو کیا وہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں؟ اس میں بھی وہ غلطیوں پر غلطیاں, غلطیوں پر غلطیاں اس طرح کی کر رہے ہیں کہ ساتھ میں وہ گناہ بھی اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے وہ ہے بہت نازک معاملہ, کم بولنا ہے, کسی سے گناہ اگلوانے نہیں ہے. ہاں بھائی نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو, یہ سوال عام ہے, نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو. تو قرآن نے فرمایا ولا تجسسو, کسی کی ٹو میں مت پڑھو, نہ کسی کے گناہ کے لیے پوچھنا, معلومات کرنا, یہ ہے تجسس. اور بھی اس میں رضائل کچھ بیان ہوئے ہیں, یعنی برائیاں. تو اب کسی سے پوچھنا کہ تم نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو, تو وہ تو منہ پھٹ ہوتا ہے, نہیں پڑھتا. جمعہ تو پڑھتے ہو نا بھائی, کبھی کبھی جمعہ بھی چھوٹ جاتا ہے, اس کو کیا ہے, تو بول دیں گا. یہ نہیں پوچھنے کی باتیں ہوتی بھائی. رمضان کا روزے کتنے رکھے؟ اب یہ آپ کو کس نے محتسب بنایا, یہ پوچھتے ہوں گے ایک دوسرے کو, رمضان کے روزے کتنے رکھے, آپ کے کتنے روزے گئے. تو بالغانہ نابالغ سے پوچھتے ہیں وہ تفنن میں, خوش طبعی میں, نابالغ سے پوچھنا اور ہے. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں تو کہاں رکھتے ہیں روزہ, کہاں روزہ رکھا تو کوئی بولے گا فریج میں رکھا ہے, کوئی بولا پیٹ میں رکھا ہے. اب اس کو پہلا روزہ آپ نے رکھوایا اور اس مدنی منہ نے فریج میں روزہ رکھا ہے, یہ روزہ ہوگا کہاں؟ روزہ فریج میں تھوڑی رہتا ہے. کیونکہ اس کو یعنی یہ نیت پر قدرت رکھتا ہی نہیں ہے بچہ یا بچی چھوٹے. اب جو بچہ یا بچی اتنے نا سمجھ ہیں کہ جو روزے کی نیت پر قدرت نہیں رکھتے, اب اس کو روزہ رکھوانا اور سارا دن بےچارے کو بھوکا رکھنا اور اس کو ٹہلانا بہلانا اور گھمانا پھرانا اور مٹھائی کے ڈبے اور نوٹوں کی گڈیاں جمع کرنا, ہار پہنانا, جس کو روزے پر روزے کا پتہ ہی نہیں روزہ ہوتا کیا ہے. تو روزہ وہ بچہ رکھوائے جو سمجھدار ہو گیا, جو سمجھتا کہ ہاں یہ ہے روزہ. ورنہ یہ کہ اگر آپ نے روزہ رکھوایا, اس نے کھانا مانگا تو دینا تو پڑے گا, نابالغ بچہ, نہیں دو گے تو پھر اگر اس کو بھوک شدید لگی ہے تو ظاہر گناہگار ہوگا. تجسس ہے فسق. فسق ہوتا ہے یعنی کہ ایک بار کبیرہ گناہ, یہ فسق ہے, اور چھوٹا گناہ اس پر اصرار کرنا, بار بار کرنا, یہ بھی فسق بن جاتا ہے. یا چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کر کرنا, اس کو بہت بڑا کبیرہ بنا دیتا ہے.
فسق کے حوالے سے اگر مفتی صاحب غور فرمائیں, فسق کے حوالے سے بھی ایک ایسا ہے کہ قرآن کریم میں انہی آیت میں جو پہلے ہوا کہ کتنا برا ہے کہ ایمان والے ہو کر فاسق کہلانا.
جی جی
ہے نا, یعنی کتنا اس کو یہ اس آیت کریمہ میں بھی کتنی زبردست مذمت ہے کہ ایمان والے ہو کر فاسق کہلانا یہ کتنا برا ہے کہ آپ ایمان والے ہو, آپ اپنے اندر فسق کیسے پیدا کر رہے ہو. تو ان چیزوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آپ نے بہت زبردست ایک معاشرے کی عکاسی کی ہے. امیر سنت کے رسالہ میٹھے بول, اس میں بھی ایک ابو الفضل کا پورا بایو ڈیٹا ہمیں پورا وہ تفصیل بیان کی کہ ابو الفضل کون ہوتا ہے اور کیسے فضول قسم کے سوال کرتا ہے اور اس کے بعد کافی وہ گناہوں پر ابھارتا ہے. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب, اس میں اتنی 1800 زیادہ تو ساری مثالیں غیبتوں کی. تو اللہ نصیب کرے ہم اس کو پڑھیں اور ہم خود کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی غیبت سے بھی پاک کریں. فضول کلام سے اللہ آپ کی اور میری ہم سب کی حفاظت فرمائے اور زوردار نعرہ بھی لگا دیں, غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی,
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی,
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے. اچھا یہ جو میں نے مثالیں دی نا, اس میں بعض اوقات ضرورت تر بعض باتیں پوچھنے کی ہوتی ہے, جیسے مکان کا کیا بھاؤ چل رہا ہے, یہ عام طور پہ فضول پوچھ رہے ہوتے ہیں. اگر واقعی اس جگہ مکان اس کو لینا ہے اس لیے پوچھ رہا ہے تو یہ فضول نہیں ہے. اس طرح وہ اور چیزوں کا, اسکوٹر کتنے کے لیے, تو اس کو اسکوٹر اس طرح کی چاہیے تھی اس لیے پوچھا, اسکوٹر کتنے کی ملتی ہے آج کل, کیا بھاؤ چل رہا ہے اس کا, تو ضرورتاً پوچھنے میں حرج نہیں ہے. یا مکان کے کمروں کی سائزیں کیا ہوتی ہیں اس علاقے میں, تو یہ بھی اگر اس کو بھی مکان لینا ہے اس علاقے میں اور اس لیے پوچھ رہا ہے مثلا, تو حرج نہیں ہے. لیکن عموماً یہ فضول پوچھے جاتے ہیں, اتنا پوچھتے ہیں اتنا پوچھتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جائے. ایک بار میں کسی کے مکان گیا باہر ملک میں, تو ذرا مکان تو ڈھونڈنا, آپ کو ڈھونڈنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی, ارے آپ کا مکان کو یار بادلوں میں تھوڑی دیر لٹکا ہوا جو نظر آتا تھا, ظاہر ہے وہ گھوم کر ہی آدمی کو جانا پڑتا ہے. یعنی آدمی مطلب ہوتے بھی موبے دار ہے پارٹی اور یہ مالدار آدمی, اس کو کیا بولے آدمی. خیر میں تو کوشش کرتا ہوں اپنے آپ کو بچانے کی کہ جھوٹ میں نہ پڑوں, لیکن عام آدمی اتنا بڑا آدمی پوچھے تکلیف تو نہیں ہوئی. نہیں تکلیف کیا ہونی تھی, ہم نے آنکھ کھولی تو آپ کے دروازے پر تھے ہم. تکلیف تو ہوتی ہے مکان ڈھونڈنے میں, پریشانی تو نہیں ہوئی, آسانی سے مل گیا, کھانا کیسا لگا, آپ کے مزاج کے مطابق تھا یا نہیں, اب بتاؤ. اب آپ کو چاہیے تھی روٹی, آپ کو چاول کھاتے ہیں ہو جاتا ہے نزلہ ایک بات ہے, اب انہوں نے بریانی دی بڑی قیمتی, اب آپ نے کھائی, اب یہ پوچھ رہے آپ کو آپ کے مزاج کے موافق تھی یا نہیں. یہ بالکل اس طرح کا بھی سوال کرتے ہیں, یہ مہذب طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. یہ تجربہ مجھے, کہیں میں نے چائے پی, وہ بڑی شخصیات تھی مذہبی شخصیات, چائے آپ کے مزاج کے موافق تھی یعنی اب تھا مطلب بار جو بھی تھی یار, چائے چائے تھی, نام اس کا چائے تھا, میرے مزاج کے موافق نہیں تھی وہ. اب میں کیا جواب دوں, میں تو آزمائش میں آ گیا تھا. تو اس طرح بس نہیں پوچھنا چاہیے یار. اب گھوڑا گھاس کھاتا ہے اس کے آگے آپ پلاؤ ڈال دو گے تو اس کے مزاج پہ کیسے آئے گی یار. بکرا دال کھاتا ہے کچی, آپ پکا ہوا سالن دال کا بہترین مرچ مسالے والا رکھ دو, کیسے اس کو معافی آئے گا. اسی طرح یعنی اس کے لیے بریانی اور قورمہ یہ نا کچی دال ہے, اور ہمارے لیے سارے پکی ہوئی دال ہے. ہم کو کوئی کچی دال دے دے گا اور کچی پکی دال بھی رہ گئی تھی, اب بولے آپ کے مزاج کے موافق کی تھی یا نہیں تھی, تو اب میرے ایسا تو بول دے کہ یار قریب میں کوئی ڈاکٹر یا حکیم ہے کہ نہیں یار, کیونکہ دال تھوڑا کچی رہ گئی تھی, اب پیٹ میں درد ہونا, مروت میں کھا تو گیا ہوں میں, تو آپ تو نہیں بول سکتے نا ایسا. ویسے ہی بول رہا ہوں کہ ہر ایک آدمی تو اس کے جواب نہیں دے سکتا نا اس کو, اب یہ بھی ڈر لگتا ہے جواب دیں گے اس کا دل دکھ جائے گا کہ مجھے پسند نہیں ہے آپ کا کھانا. اچھا کسی کے گھر ٹھہرو قیام کرو, سفر تو بہت کیے نا میں نے, نیند برابر آئی آپ کو, اب دو اس کو جواب. پنکھا گرم ہوا پھینک رہا تھا, ایسی گرمی باب المدینہ میں دیکھی نہیں تھی, اب یہ پوچھ رہے ہیں اپنے کو نیند برابر آئی کہ نہیں آئی, اب بولو نیند برابر نہیں آئی تو ابھی دوسرا سوال ہوگا کیوں خیریت ہے. ہاں ہاں سفر کا ٹینشن ہوگا, اب اپنے بول نہیں سکتے نا کہ آپ نے ہم کو تندور میں ڈال دیا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پوچھا بھائی نہیں, خود بولے تو ٹھیک ہے لیکن اپنے طور پر پوچھنا نہیں چاہیے کہ کھانا کیسا لگا. یہ عورتوں میں تو اور کمنٹس کا انتظار ہوتا ہے کہ کیسا بنا تھا کھانا ہمارا, بالکل یہ بالکل یہ نہیں کہ میں پرفیکٹ بات کر رہا ہوں. تقریباً یہ کھانا جب بھی کسی کے گھر کھائیں گے نا, ان کو انتظار ہوگا کمنٹس آنے چاہیے کہ پسند آیا کہ نہیں آیا. اب کیا کرے آدمی جھوٹ بولے پسند نہ آیا ہو تو حق خود بولے نا کہ بہت اچھا تھا تو یہ بولنے والے بولنے والا بھی بعض اوقات بہت اچھا تھا اس میں بہت اچھا تھا یا اچھا تھا اس میں اس کو فرق کرنا ہوگا تو بہت اچھا اور اچھا دونوں میں فرق ہے ویری گڈ اور گڈ دونوں میں فرق ہے نا گڈ بیٹر بیسٹ تین ہے نا اس کے تو اب یہ کہ گڈ کو بیسٹ کہا تو جھوٹ میں جا پڑے اگر اس کو خوشامد کے طور پر یا ویسے منہ سے نکل گیا تو الگ بات ہے لیکن یہ کہ اب اتنی باریکی تو کہاں ہم لوگ جانتے ہیں یار یہ سن کر بھی مطلب تعجب ہوتا ہے کہ یار یوں بھی ہوتا ہے ہاں یوں بھی ہوتا ہے تو اس لیے وہ سب کا حل قفل مدینہ زبان بولے اس سے پہلے تولے بولنا ہے کہ نہیں بولنا
تو کریں کیا سامنے میزبان نے کو 10 ڈشیں پکا کر پورا دن مطلب کہ وہ کچن میں کھڑے ہو کے مہمان کے لیے کھانا پکایا اور اب وہ مہمان کے کامنٹس کا انتظار نہ کرے کیا کرے کرے کیا میزبان کیا کرے مہمان کیا کرے
ثواب کی نیت اگر کی ہوتی نا وہ شاید کامنٹس کا انتظار نہ کرتی اب وہ سارا دن جک ماری ذرا محنت تو نہیں کی جک ماری اور اس لیے کہ دو جملے مہمان بول دے کہ ہاں کھانا تو میں نے اپنے گھر میں بھی کبھی ایسا نہیں کھایا بس اس کو پگار مل گیا تو اب وہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ کرے خدمت مہمان کی تو ثواب ملے گا کامنٹس کے لیے کرے گا تو ثواب کہاں سے لائے گا کیونکہ ثواب تو نیت پر ملتا ہے نا اچھی نیت پر نیت وہ بھی اچھی یا تو نیت بھی نفس والی ہے کامنٹس ملے میری تعریف کی جائے میری واہ واہ ہو یہ حب جاور کس کو بولتے ہیں اللہ کریم عقل سلیم عطا فرمائے
مہمان کو کیا کرنا چاہیے اگر کھانا واقعی کچھ ہے ابھی چلو طبیعت پر تھوڑا یہ مزہ آیا یوں کھانے میں
حتی الامکان بولتا ہوں جب پسند آیا ہوتا نا تو بول دیتا ہوں تاکہ دل جوئی ہو
دل جوئی ہو اس کو انتظار نہیں کرنا چاہیے میزبان کو
انتظار تو اس کے دل میں رکھے اگر اب انتظار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو کیا کرے
کیا کرے
مجبوری ہے زبان سے مطالبہ نہ کرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد شان رمضان بس زبان سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا شرح حدیث اس کی شرح میں مختلف اقوال ہیں نمبر ایک اس سے مراد وہ ہے جو حرام پر افطار کرتا ہے نمبر دو اس سے مراد وہ ہے جو حلال کھانے سے تو رکتا ہے لیکن غیبت کے ذریعے لوگوں کے گوشت سے افطار کر لیتا ہے کیونکہ غیبت حرام ہے نمبر تین اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے اعضاء یعنی ہاتھ پیر وغیرہ کو گناہوں سے نہیں بچاتا اب یہ جو شرح ہے نا اس کو بھی شرح کیا جاتا ہے یوں بھی جامع لوگوں کے گوشت سے افطار کر لیتا ہے غیبت کرنا جو ہے نا یہ مردار کھانے سے اس کو تشبیہ دی ہے قرآن کریم میں کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا غیبت کرنا تو یہ افطار کرنا روزہ کھول لینا انہیں دن کے وقت جیسے غیبت کی روزے میں تو گویا ابھی سے افطار کر لیا اس کی یہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ غروب آفتاب کے وقت تو لال پیلے شربت ہوتے ہیں غیبت کا ہوش کم ہی ہوتا ہوگا سمجھے تو وہ غیبت سے ان مانو کر افطار جو ایک ہم افطار کرتے ہیں اور عام طور پر جس کو افطار بولتے ہیں جس میں نے حدیہ کی وضاحت کی تھی تو یہاں یہ افطار مراد یقیناً نہیں ہے کہ مغرب کی اذان پر بندہ غیبت کر کے روزہ کھولے بلکہ یعنی کہ سمجھو غیبت کی تو روزہ ٹوٹ گیا یہ اقوال ہے نا بزرگوں کے روحانیت تو جاتی رہی ویسے روزہ ہی ٹوٹ گیا جیسے وہ حدیث شریف ہے روزہ دوبارہ رکھنے کا حکم دیا تھا جی جی تو بہرحال تو غیبت کرنا یعنی کہ اپنے روزے کو افطار کر لینا یعنی توڑ دینا. لیکن یہ اس کی تحقیق یہی ہے کہ روزہ اس سے ٹوٹتا نہیں ہے, روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے, روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, روزے میں ایسا کرنا مکروہ ہے. اب یہ کہ اس سے مراد وہ ہے جو حرام پر افطار کرتا ہے, اس کی شرح بھی اللہ بہتر جانے. حرام کھا کر افطار کرتا ہے جس کی روزی حرام ہے, آیا یہ مراد ہے یہ کیا اللہ بہتر جانے. اب گناہوں سے خود کو نہیں بچاتا, یہ بھی اس سے مراد لیا ہے کہ ایسے شخص کو روزے میں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا. اللہ کرے کہ ہم ظاہری باطنی آداب کے ساتھ روزہ رکھنے والے بنے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہر نماز کا ایک وقت ہوتا ہے, اسی طرح سیری اور افطار کا بھی, اور ہمارے اسکول آنے اور جانے کا بھی. کیا ہمیں اسی طرح ہر کام میں وقت کی پابندی کرنی چاہیے, جیسے کھیلنے اور سونے میں بھی؟
عبادتیں وقت کی پابندی سکھاتی ہیں, روزے میں وقت کی پابندی ہے, سحری افطار کھولنے کا ٹائم, بند کرنے کا ٹائم, نماز میں بھی وقت کی پابندی کا درس ہے. تو اسی طرح سارے معاملات میں جو شرعاً جائز پسندیدہ کام بندہ کرتا ہے ان میں وقت کی پابندی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو اسلامی بہنیں اپنے گھر میں اعتکاف کرتی ہیں ان کے بارے میں ایک سوال آیا ہے آپ کے فیس بک پیج پر کہ یہ مدنی مذاکرہ فیس بک پر جب دیکھتی ہیں تو کیا اس پر کوئی لکھ کر سوال کر کے یہ بھیج سکتی ہیں کہ مجھے اس کا جواب مل جائے؟
کوئی نہیں بھیجتی تو ہے سوال, یہ بھی تو سوال ہی کیا ہے نا.
ہاں اللہ عالم.
ہاں تو سوال تو ہے نا,
سوال ہے
کہ سوال کر سکتی ہوں, یہ بھی تو ایک سوال ہو نا.
کر سکتی ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
دو سوال.
ہمیشہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا تھا یہ پوچھنے کے لیے, اور دوسرا یہ سوال تھا کہ میرا یہ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرنے کے لیے نیچے آیا تھا, تو یہ کہنا کیسا برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیے.
تیسرا سوال میرا یہ کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ تو کسی پاگل کتے میں کہتا ہے یا اللہ پاگل ہے وہ مجھے عذاب دے گا, کیا یہ اس طرح کی جملے درست ہیں؟
پہلا والا جنہوں نے سوال کیا انہوں نے ایک تو یہ بولا کہ اس کام کے لیے کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا تھا, یہ اس طرح کا جملہ بولتے ہیں. یعنی کوئی کام اس نے کیا تو اب وہ اس کے بارے میں کہے گی کام تم نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کر کے کیا تھا, اس طرح کا جملہ بولتے ہیں.
اور دوسرا
یہ کہ یہ کیا اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ خود نیچے آیا تھا, نعوذ باللہ من ذلک, یہ دوسرا جملہ تو اس کفریہ ہے. یہ تو پہلا والا جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے, اس کی بھی اجازت نہیں ہے بولنے کی, لیکن دوسرا جملہ تو کفریہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح نیچے آنے کا بولنا.
نیچے وہی آئے گا جو اوپر تھا.
جی معاذ اللہ. اور اگلے جو تھے انہوں نے تو بہت سخت جملے کہے نعوذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ یوں الفاظ استعمال کیے کہ پاگل کتے نے کاٹا ہے.
جی
پاگل کتے نے کاٹا ہے
اللہ کو,
اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. اور دوسرا یہ کہ پاگل ہے جو مجھے عذاب دے گا, اس طرح کے الفاظ نعوذ باللہ کے الفاظ استعمال کیے.
اس طرح کی کالز آتی ہیں اور عجیب و غریب جملے آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, اور مطلب ایسے جملے کے انسان تصور بھی نہیں کرے کہ یوں بولے جا رہے ہیں ایسی چیزیں. اس بارے میں اگر کچھ مدنی پھول آپ دیں کہ اس میں کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے, کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟
ابھی احتیاطوں کا تو کافی میں نے بیان کیا ہے, تو جا رہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں تو اور بھی احتیاط کرنی ہے. جب میں نے دنیاوی معاملات کی مثالیں دی اس میں احتیاط کا کہا میں نے, تو یہ تو مطلب کب کچھ نکل جائے منہ سے کچھ پتا بھی نہ چلے, جہالت بھی ڈیرا ڈال کے پڑی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ مطلب اللہ تعالیٰ کو کس طرح مطلب ہے. کہ اپنے باپ کے بارے میں بھی نہیں بولے گا کہ میرا باپ کیا پاگل ہے. یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سے جملے تو استغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ.
یہ پہلے یہ انداز نہیں تھا. ابھی جتنے ابھی بھی ایک چٹکلا مجھے کل کسی نے بھیجا وہی سوال کے طور پر، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی وہ پڑھنے کی بیان کرنے کی. ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میڈیا اس میں کوئی اپنا کردار ادا کر رہا ہو، اور کوئی ٹی وی پر یا فلموں میں یا ڈراموں میں اس طرح کی کوئی نائب پتہ نہیں تحریر میں وہ ہو سکتا ہے اس طرح کی کوئی بے باکانہ گفتگو. کیونکہ سب مطلب غیر مسلم فلموں کا بھی ایک رجحان ہمارے معاشرے میں ہے، تو کوئی کیا بکواس کو کیا بکواس کو کیا بکواس کر رہا ہو تو دیکھ سن کر وہ. آپ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک سمجھدار آدمی کے بارے میں کہ وہ گھوڑا گاڑی والے سے بات نہیں کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے انداز میں سنوں اور وہ میرے کانوں کے ذریعے دل میں بیٹھ جائے اور کبھی میرے منہ سے بھی وہ جملے نکل جائیں. تو اب یہ فلمیں توجہ کے ساتھ یا ڈرامے اور اس طرح کے اگر پروگرام توجہ سر کو دیکھ رہا ہو اور اس میں یہ الٹی سیدھی بکواسیں اگر ہو رہی ہوں تو انہیں کیا پتہ کہ یہ جو بکواسیں ہو گئی ہیں اس میں کیا کیا چیزیں کس قدر ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں. تو شاید ہو سکے کیونکہ اتنا مطلب کہ بے باکانہ اور جاہلانہ انداز تھوڑے عرصے پہلے نہیں تھا جو اب آ رہا ہے. یا تو ہوگا تو سوشل میڈیا نہیں تھا یا اس طرح کے ذرائع نہیں تھے کہ لوگ اپنی بکواسوں کو تشہیر کر سکیں. چار لوگوں میں ان کی بکواسیں کچل کے رہ جاتی ہوں گی اور اب دنیا تک ان کی یہ مطلب الٹی سیدھی حرکتیں پہنچتی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے میں مسلمان کی زبان چلے کیسے؟
شروع سے ہی یعنی جب سے ہوش سنبھالا نا ایسا لگتا ہے میں اس طرح کی یعنی کہ بے باکیاں سنی ہیں. ہم مفتی اعظم پاکستان کے پاس حاضر ہوتے تھے تو میں اس طرح کی باتیں ان سے پوچھتا تھا، یہ بھی تعجب کرتے تھے، اچھا یوں بھی بولتے ہیں یوں بھی بولتے ہیں. تو یہ ہے مطلب شروع سے میں تو زمانے سے تو انہیں کہ دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا. میری بالکل جوانی کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت یہی باتیں سن سن کر میرا ذہن بھرا تھا کہ میں کفریہ کلمات کے بارے میں کوئی رسالہ لکھوں، کتاب لکھوں. تو میں نے اس کا نام بھی ایک اپنے طور پر تجویز کر لیا اور مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں نے مشورہ کیا کہ میں یہ لکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم راجے اور مرجو قول کا کیسے مطلب ہے کہ تقابل کرو گے اور کیسے راجے اقوال لکھو گے، اس طرح کا مجھے انہوں نے بہرحال اس وقت منع فرمایا. میں نے نہیں لکھا لیکن یہ میرے ذہن میں تھا. پھر ایک وقت آیا کہ الحمدللہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. اب یہ سب علماء کی نگرانی میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. پاک و ہند کے علماء سے اس پر تقریض بھی میں نے حاصل کی ہے. انہوں نے پورا پڑھ کر اپنے مشورے دیے اور اس طرح ہم یوں کہہ سکتے ہیں رات رات بھر مل کے بیٹھتے تھے اور مشاورتیں ہوتی تھیں. اور اس طرح یہ کتاب آئی ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یہ میری دیری نہ آرزو تھی کہ یار ایمان 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 کی عوام کو اتنی مطلب اہمیت نہیں ہے، ایک تعداد ہے جن کو پرواہ ہی نہیں ہے. بس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے بہت ہے، مسلمان والا نام ہے. اگر نعوذ باللہ کسی اور کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہمارا ہوتا کیا؟ اللہ ایمان سلامت رکھے. ایمان کی فکر ہونی چاہیے. وہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے، یہ اس دور کی بات انہوں نے کی کہ دین سلامت ہر کوئی منگے. اس وقت لوگ دین کی سلامتی مانگتے ہوں گے نا، اب تو کہاں مانگتے ہیں. دین سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو. یعنی دین کی سلامتی کی تو لوگ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی سے جو محبت مل جائے اور یہ محبت سلامت رہے اس کی دعا نہیں کرتے. یوں مطلب انہوں نے اس پر وہ ارشاد فرمایا. میں مطلب یہ کہا کرتا تھا کہ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں لوگ دین سلامت مانگتے ہوں گے، آج کل تو مال سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت کوئی ہو. اب تو صورت حال یہ ہے, یعنی کوئی ایسا نیک آدمی جس کے بارے میں ہم کو مطلب نیک آدمی ہونا اس کا متصور ہو کہ یہ اچھا آدمی, ہم کا حسن زن ہے ہمارا, تو ہم اس کو دعا کا بولیں گے, کیا بولیں گے, نوکری چھوٹ گئی ہے, ترقی رکی ہوئی ہے, فلاں جگہ جاب چاہیے, انٹرویو دیا ہے پاس ہو جاؤں, انٹرویو دینے جا رہا ہوں پاس ہو جاؤں, یہ ہو جائے, بچہ بیمار ہے, دادی بیمار ہے, میں نے اپنا میرا ایمان پر عافیت کے ساتھ خاتمہ ہو. یہ کوئی کوئی کہتا ہمارے مدنی ماحول میں کہہ رہے ہیں اس طرح بھائی, اور یہ میں نے پہلے تو بہت بیانات کرتا تھا نا, تو بیانات میں اس طرح کی ترغیبات میری ہوتی تھی, تو الحمدللہ کافی تعداد ہے کہ دعوت اسلامی والے اپنے لیے مغفرت کی دعا کا کہیں گے, ایمان کی سلامتی کا کہیں گے, خاتمہ بالخیر کا کہیں گے, لیکن جنرل پبلک جو ہے نا پیسوں کی بات کرے گی, چاہے بوڑھا ہو گیا وہ بھی بولے گا روزی میں برکت ہو جائے, مال مال مال, مولا 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 کوئی کوئی کرتا, باقی مال مال مال, یہ تقریباً ہمارے بس یہ مسائل ہو گئے. اب جب ایمان کی پڑی ہی نہیں ہے تو ایمان سلامت رہے گا کیسے؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں جس کو ایمان برباد ہونے کا, نہ جیتے جی زندگی میں ایمان برباد ہونے کا خیال نہیں ہوگا, فکر نہیں ہوگی, خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان اسے نکال لیا جائے. ایمان کی مطلب ضرورت ہی نہیں تھی تجھے, نہ کہ پڑی ہی نہیں تھی ایمان کی, ایمان کی حفاظت کی بھی فکر کرتا, دعا کرتا, دعا کرواتا, وظیفہ بھی, یعنی کہ اگر مسجد میں ایک وظیفہ ٹانگ دیا جائے نا, یہ بچپن سے دیکھتا تھا میں, وہ ایک دعا لکھی ہوتی تھی روزی میں برکت کی فریم, اب بھی ہوگی مسجدوں میں, اللہ احدو کر کے وہ شروع ہوتی تھی, اس پر نمازوں کے بعد لوگ تختی پر پابندی سے پڑھتے تھے, اس کو اچھا کرتے تھے, چلو جائز کرتے تھے, وہ مباح کرتے تھے یا جو بھی کہو کہ مسجد میں وہ یہ کام کر رہے ہوتے تھے, لیکن وہ ایمان کی سلامتی کے اگر اوراد لگا دیے جائیں تو شاید اس کے پڑھنے والے کم ہوتے, یعنی کہ ہم مقابلہ کریں گا, خوبصورت دو تختیاں لگا دیں کہ یہ تختی آپ ایک سال میں مالدار ہو جائیں گے, اس کو روزانہ پڑھتے رہیں, اور ایک طرف لگا دیا جائے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا, تو شاید یہ کہ میرے کو لگتا ہے کہ اس تختی کے پڑھنے والے زیادہ ہوں گے سال بھر میں مالدار ہونے والے. اللہ تعالی اس کرم فرمائے, مال قارون کو کام آیا ہوتا نا تو ہمیں کام آئے گا, جب قارون کو نہیں آیا تو ہمیں کیا کام آئے گا, قارون کا مال اتنا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں, صرف چابیاں 40 آدمی اٹھاتے تھے, اتنا مال تھا اس کے پاس, زمین میں دھس گیا مال بھی اس کے ساتھ اس کے سر پر ہے, وہ زمین میں دھستا چلا جا رہا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کی توہین کی, اس سے مقابلہ کیا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے مقابلہ کیا بدبخت نے, تومتیں رکھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ نے تھوڑی دیر پہلے فضول کلام وغیرہ کے حوالے سے جو مدنی پھول عطا فرما ہے, اس پر ایک سوال یہ آیا ہے کہ اب آپ کی باتیں جو آپ نے فرمائی ہیں اب ہمارا ذہن بن بھی جائے, لیکن اب ہم جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اگر ان کا نہ اس میں ذہن بنے اور وہ اس کی شروع ہوئی ہو وہ, تو اب کیا کرنا چاہیے اسی صورتحال میں کہ اس کو مطلب کہتا ہے شٹ اپ کال, یار چپ ہو جا یار, تم کو سمجھ نہیں آتی فضول باتیں کر رہے ہوتے ہو, تو کیا اس کے سامنے والا کیا کرے؟
اصل صحبت جو ہے نا, دیکھو سدھرنا ہے تو صحبت تو بدلنی پڑے گی, یہ کپڑا دھویا اب اس کو اجلا رکھنا ہے نا صاف ستھرا, تو اب یہ دیوار سے یوں رکھنا اور ادھر یوں کر دینا, اور یہ سب ان چیزوں سے مجھے بچنا پڑے گا تاکہ اس کی سفیدی سلامت رہے. میں بالکل اس میں بہترتی بھی کروں گا, یوں کر دوں گا, ادھر رگڑ دوں گا, ادھر یوں ناک پونچھتا رہوں گا, منہ پونچھتا رہوں گا, یہ کہاں سفید رہے گا؟ تو مجھے سفید بھی رکھنا ہے اور میں بولوں گا یہ یوں یوں کرتا رہوں اور اس کی سفیدی ڈیمیج یا سفیدی مطلب ختم نہ ہو, تو یہ ممکن نہیں ہے. تو اب سدھرنا بھی ہے اور بری صحبت میں بھی دل پھنسا ہوا ہے اور بدن بھی پھنسا ہوا ہے. تو پھر ابو صدر نے کہا خیال ای خیال است تو محال استے چنو. تو اس میں ذرا بولڈ اسٹیپ لینے پڑیں گے اگر سدھرنا ہے تو. پرانی ساری گیدرنگ جو ہے نا حکمت عملی کے ساتھ اس کو بول کر نہیں کہ اب تم سے کٹی ہو گئی تمہاری دوستی ختم تم خراب لوگ ہو تو دل آزاری ہوگی اور نقصان ہوا. اپنے طور پر بندہ اسے کترا جائے خاموشی اختیار کر لے دعا سلام اگر عام نہ سمجھ دعا سلام کر لے تم یار آتے نہیں ہو میں یار ذرا وہ دینی کتاب فلام کا مطالعہ کر رہا تھا مطالعہ کر رہے ہوں تب ہاں جھوٹ بھی نہیں بولنا مطالعہ کے لیے کچھ کتابیں رکھ لیں لے لیں پڑھ لیں میں مدنی چینل دیکھ رہا تھا یا کوئی وی سی ڈیاں سی ڈیز وغیرہ اپنے یا مکتبۃ المدینہ سے لے لیں میں یہ دیکھ رہا تھا یہ آج کل دیکھتا ہوں یار زندگی بہت مختصر ہے میں نے ساری زندگی غفلت میں گزاری اب وہ بالکل موت تو یہ آئی اب میں اس کے لیے بس دعا کروں گے تیاری کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. اس طرح کی باتیں کر کے یعنی کہ ترکیب بنانی چاہیے بگاڑنا بھی نہیں چاہیے دشمنی بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن گیدرنگ میں رہنا بھی نہیں چاہیے. یہ گیدرنگ بہت خراب ہے جو اس کو شاید مجھ سے آپ کم نہیں سمجھتے ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں ہے نا. بات بعد میں کرتے پہلے گالی دیتے ہیں سلام کی جگہ گالیاں دی جاتی ہیں آج کل کیسی گیدرنگ ہے غیبتیں کتنی ہوتی ہیں اس گیدرنگ میں توبہ کسی کو نہیں بخشتے نہ عوام کو نہ خواص کو نہ جاہل کو نہ عالم کو نہ پیر کو نہ مرید کو کسی کو نہیں بخشتے سب پر تنقیدیں کر رہے ہوتے ہیں سب کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. جب تک یعنی 5-25 غیبتیں نہیں کرتے ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا اتنا برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. مسجد کے امام کو نہیں چھوڑتے مؤذن کو نہیں چھوڑتے اب نہ سوائے اپنے سب کو یہ برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. آج کل کی گیدرنگ اس طرح کی ہے سے سب بول رہے ہوتے ہیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ کیا بول رہے ہیں. تو اس لیے وہ آپ کو سدھرنا ہے تو کیچڑ میں رہ کر آپ صاف ستھرے نہیں رہ سکتے یہ کیچڑ ہے. آپ کو اس کیچڑ سے جان چھڑانی ہوگی اگر آپ کی بری گیدرنگ ہے تو. اور عام طور پہ گیدرنگ بری ہی ہے مجھے تو میں تو زندگی نکل گئی بڑے بوڑھوں کی گیدرنگ سے. تو پھر ایک جب مجھے شور آ گیا نا بڑے بوڑھوں کو دیکھتا تھا میں کتراتا تھا بلا کر بٹھاوے میرے یعنی کہ بوڑھے بھی مجھ سے محبت کریں لیکن ان کی باتیں ایسی کہ اپنے مطلب یعنی کہ ترکیب آؤٹ ہو جائے. جیسے ایک بوڑھے کی مثال دیتا ہوں ایک بار مسجد کا امام ایک مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا مسجد کا امام اور ایک بوڑھا ہماری برادری کا تھا وہ کھڑا ہو گیا نماز کا بالکل بہت بڑا داغ اس کی پیشانی پر تھا. ان دنوں بارشیں نہیں ہو رہی تھی اور بجلی چمک رہی تھی اندھیرا تھا دن کا وقت تھا اندھیر چڑھا تھا بارش نہیں ہوتی تھی. تو وہ بڈھے نے بولا 80 سال کا بڈھا تھا مجھے عمر بھی اس کی تقریباً یہی یاد پڑتی اس نے کہا ہوگا نا کسی موقع پر کہ میں 80 سال کا ہوں. وہ بولا میمنی میں بولا نارو تو صحیح اللہ میاں کتنے ستائے تو نعوذ باللہ من ذلک دیکھو تو صحیح اللہ پاک کتنا ستاتا ہے. میری تو سٹی گم ہو گئی میں سمجھ گیا تھی تو مرتد ہو گیا بوڑھا تو. حالانکہ میں اس وقت دعوت اسلامی بھی نہیں بنی تھی لیکن میری معلومات کچھ نہ کچھ تھی مفتی وقار الدین صاحب کی صحبت مجھے بہت ملتی تھی مطالعہ باہر شریعت یہ وہ کافی مطلب ترکیب تھی میری مذہبی ذہن تھا. اب میری ہمت نہیں پڑی بس کہ اس کو توبہ کروں وہ امام بھی گھبرا گیا. امام نے بس بیچارے نے اتنا بولا ایسا نہیں بولنا چاہیے امام کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے بوڑھے آدمی کو سمجھانا خالہ جی کا گھر نہیں ہے اس کو ایک کفر سے روکو تو 10 کفر بک دے تو کچھ بھروسہ نہیں ہوتا. تمہارا دماغ خراب ہوا ایسا کوئی کفر ہو جاتا ہے چلو ہم بھی مسئلے جانتے تم ہی جانتے ہو مسئلے یہ بوڑھوں کی لینگویج جو تھی نا بہت خراب ہوتی ہے. ایک بوڑھا میں نے دیکھا یہ مسائل کی بات ہو نا نہیں نہیں جانے اس کو تانے معاذ اللہ نے مسائل سیکھیں گے تو پھنسیں گے عمل کرنا پڑے گا نعوذ باللہ من ذلک ایسے ایسے. آپ بولتے ہیں نا کہ یہ اب بکتے ہیں میں پرانی باتیں بتا رہا ہوں لیکن شروع سے یہ بکنے والے ایک تھا اس کے یوں ہونٹ یوں کٹے ہوئے تھے اس کا بولنا بھی میں اس کو دیکھ کر ایسا کتراتا تھا. اب میرے سے پتہ نہیں اس کو محبت تھی کیا تھی میں جب نکلتا جیسے پہلے تو کوئی پروٹوکول ہو رہی تھوڑی تھا دعوت اسلامی سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں عام مطلب گھومتا پھرتا تھا دعوت اسلامی بن گئے اس کے بعد میں برسوں تک میں گھومتا پھرتا نظر آتا تھا بازاروں میں گلیوں میں تو بعد میں کام ایک دم بڑھ گیا پھر حملہ ہوا اور پھر یہ سب حفاظتی امور کے معاملات پیش آئے دھمکیاں اور یہ کئی بار دھمکیوں کی اور ترکیبیں بنی خیر تو ان دنوں تو دعوت اسلامی سے پہلے ایک بوڑھا تھا اس کے یوں ہونٹ کٹے ہوئے تھے بول اس کی بات بھی پوری سن لیکن بس یار سب بولے سب بور ہوتا تھا میں کس طرح جان چھوڑا اس سے یوں بالکل آمنے سامنے ٹکرا جاتا تھا کبھی حلیم سارے سلیم ہے میرے کو سب بالکل مزہ نہیں یار کیا یہ بک بک کر رہا ہے اس وقت بھی عالم سمجھ میں آتا تھا میری عالم دین عالم دین ہوتا ہے بولا نا بھائی کو سارا معزز آدمی ہوتا ہے اس کو یہ عالم کو سارے عالم کو ظالم بول رہے یہ ایک مقفع جملہ ہے معاذ اللہ تو یہ مطلب یہ شروع سے ہی سمجھو کہ اس طرح کی بک 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 وہ سنتے تھے جیسے ہمارے یہاں پھدا ایک میمنوں میں ہمارے کتیانے کے میمن میں پھدا ایک سرنیم ہے ساتھ ہے تو اب جیسے کوئی معزز خاندان پھدا کا تو بولے کہ اس کے بارے میں کہ متھے خدا نیچے پھدا نعوذ باللہ یہ بھی کفر ہے اللہ تعالیٰ کو اوپر کے لیے مخصوص کیا اور نیچے پھدا نعوذ باللہ تو یہ سب پرانی باتیں ہیں تو کیا لوگ پہلے کے جو کفریات تھے وہ اس کے اپنے انداز کے تھے اب کے کفریات اپنے انداز کے اب کافی ایڈوانس مطلب انداز ہو گیا ہے اچھا پھر ہر برادری میں کفریات بکرے ہوتے ہیں میمن قوم الگ الگ طرح کے کفر بکیں گے اردو الگ پنجابی والے الگ سندھی الگ بلوچی الگ انگلش والے خدا جانے کیا کیا بولتے ہوں گے تو اسی طرح ہزاروں زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہوں گی ہر زبان میں طرح طرح کے جدا جدا کفریات پھر غیر مسلموں کی دوستیاں صحبتیں اپنی معلومات اسلامی کچھ بھی نہیں نیل تو اب ان کے کفریات بھی یہ معاذ اللہ مسلمانوں میں سنے جاتے ہیں کہ ہم نے تو بہت سنے نا طرح طرح کے یہ سب مطلب یہ کہ بہت ہی مطلب ویری رسکی کہیں بس یہ کہ کاش کے میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا پیدا ہوئے تو بڑا امتحان ہے اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
خوف خدا عشق مصطفی
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ